الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات گزشتہ جمعے کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک تو جو سلسلہ چل رہا ہے آخری پارے کی کچھ صورتوں کے تسلسل کے ساتھ بیان کا, اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں ہم نے سورۃ الضحا کی ابتدائی 5 آیات کے مفہوم پر کچھ گفتگو کی تھی. آج اس کی بقیہ 6 آیات کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے, اور دوسرے حصے میں ہمارے جو ملکی اور قومی معاملات ہیں, بالخصوص اس ملک میں اسلام کا مستقبل اور غلبہ اسلام کے لیے کن کن گوشوں میں کیا کیا کام ہونا چاہیے, اس کے اعتبار سے کچھ اصولی گفتگو. کیونکہ میں چند ہی دنوں میں انشاءاللہ عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوں, اور 2 یا 3 جمعوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وقفہ بھی پڑے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پچھلے 2-3 جمعوں میں جو میں نے منتشر طور پر چند باتیں عرض کی ہیں, آج میں کوشش کروں کہ انہیں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں, تاکہ بات پھر واضح ہو جائے اور ہر شخص اپنی جگہ پر غور کرے کہ اسے اس ملک میں اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے یا اسلامی انقلاب کے لیے کس گوشے میں, کس میدان میں اور کیا خدمت سر انجام دینی ہے. سورۃ الضحیٰ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ایک نجی اور ذاتی سطح پر خطاب ہے اللہ کا, اور ایک خاص کیفیت پس منظر میں ہے. وہ کیفیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی, روحانی یا ذہنی اور نفسیاتی ایک کیفیت, جس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ حضور کے مقام اور مرتبے پر جب نگاہ جاتی ہے تو اس کے ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں شامل ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں, اس کے مفہوم پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. وہ جو پس منظر ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو خالص روایاتی سطح پر سمجھیں گے تو وہ فطرت وحی کا ایک وقفہ ہے کہ ابتدا میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد اس میں ایک وقفہ پیش آ گیا اور یہ بہت شاخ گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا جو بھی شوق لقا تھا حضرت جبرائیل کے ساتھ, پھر قرآن مجید کے ساتھ آپ کی محبت, آپ کا اشتیاق, اور اس میں جب یہ ایک رکھنا پڑا اور وقفہ آ گیا تو یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ مجھ پر یہ اتنا بھاری تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو بلندی پر سے گرا دوں, پہاڑ پر چڑھ کر نیچے گرا دوں. یہ خاص کیفیت ہے جو کہ ہمیں روایات سے معلوم ہوتی ہے. اس پر ظاہر بات ہے کہ جلتی پر تیل کا کام جو ہے, جو بھی شبات و تے ہمسایہ والی بات, جو لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے, انہوں نے بھی اس کو پھر اور مزید جو ہے ہوا دی اور مختلف قسم کے تانے حضور کو سننے پڑے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی, اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان اب تمہیں چھوڑ گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور بھی کچھ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. بہرحال وہ ایک واقعاتی پس منظر کے اعتبار سے تو یہ روایات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اس سے ذرا نیچے اتریے تو کسی بھی داعی کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اپنی دعوت, اپنی مسائی کے ضمن میں مختلف مواقع پر ایسی کیفیات کا سامنا اسے ہوتا ہے کہ جس سے کچھ مایوسی, کچھ بد دلی, طرح طرح کے احساسات, مثلاً ان میں سے بعض دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی ستاتا تھا کہ معاذ اللہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو, کہیں میرے تبلیغ کا جو فریضہ ہے میرے ذمے اس کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ رہی ہے, جو بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ بات سیدھی ہے, صاف ہے, مطابق فطرت ہے, معقول ہے, لیکن یہ کہ یہ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس میں جو ایک بددلی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں مختلف, جیسا کہ میں نے عرض کیا, عوامل شامل ہو سکتے ہیں اور اس کیفیت سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے. یہاں تو میں داعی حق کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسی نہج پر اب آپ کے بعد جو بھی کوئی اسی دعوت کو لے کر اٹھے گا یا جو حضرات کے اٹھتے رہے ہیں ان 1400 سالوں کے دوران, ان پر یقیناً یہ مراحل آئے ہیں اور اس طرح کی وقتی طور پر مایوسیاں اور بددلی کا سامنا اور مختلف حالات سے متاثر ہو کر طبیعت کے اوپر ایک طرح کی جو ہے مایوسی جو ہے اس کا غلبہ ہو جانا, یہ کیفیات جو ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی درجے میں اگر یہ کیفیات وارد ہو سکتی تھی تو دوسروں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بہت ہی زیادہ اس کا امکان ہے اور اس کے لیے بہت سے مواقع جو ہے لازمن آتے ہیں. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں قبض اور بس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. کبھی طبیعت میں انشراح ہوتا ہے, کیفیت جو ہے پر امید سی ہوتی ہے, آدمی کچھ اپنے اوپر بھی اعتماد محسوس کرتا ہے اور حالات کے بھی جو روشن رخ ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں. انبساط اور انشراح کی کیفیت, اس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کام کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا ہے, بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے. اور کبھی قبض کسی کیفیت ہو جاتی ہے, یہ انقباض جس سے ہمارے ہاں مستعمل ہے. قبض کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں تو صرف ایک جسمانی کیفیت کے لیے مستعمل ہے, لیکن یہ ہے کہ انقباض کا لفظ ہم بولتے ہیں, طبیعت میں انقباض ہے تو وہ قبض کا لفظ استعمال ہوتا ہے اہل تصوف کی اصطلاح میں, کہ جیسے اندر کوئی گرہ سے لگ گئی ہے, طبیعت کے اندر کچھ بد دلی سی ہے اور طبیعت جو ہے وہ اس میں انشراح نہیں ہے. تو یہ کیفیت خاص طور پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ صاحب تفسیر مظہری انہوں نے اپنے مرشد اور اپنے استاد مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمہ اللہ، ان کے نام پر اپنی تفسیر کو کا عنوان جو ہے وہ ان کے نام سے لیا، تفسیر مظہری، اگرچہ کہ وہ تفسیر لکھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے رحمہ اللہ. انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو خاص طور پر، بلکہ ان دونوں سورتوں کو، سورۃ الضحا اور سورۃ الانشراح، ان دونوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حالت قبض میں یہ بہترین ایک تریاق کی تاثیر رکھنے والی سورتیں ہیں. ان کے پڑھنے سے وہ کیفیت جو ہے رفع ہوتی ہے، پھر ایک امید، خود اعتمادی، اللہ سے اچھی امید، اچھی توقعات، اللہ کی مدد پر زیادہ ایک بھروسہ اور توکل اور اعتماد، یہ ساری کیفیات جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اور جو وقتی طور پر ایک رکاوٹ سی طبیعت پر انسان کو محسوس ہوتی ہے وہ رفع ہو جاتی ہے. اس سے بھی نیچے اتر کر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عام نفسیات میں بھی، بلکہ یہ کہ عام انسانوں کے تجربے میں بھی یہ بات آتی ہے. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے موڈ آف ہے، گفتگو کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، بہت ہی آپ کا قریبی دوست بھی ہے وہ بھی اس وقت آپ سے اگر مخاطب ہونا چاہتا ہے تو آپ کو معذرت کر دیتے ہیں، اس وقت آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ رہنے کو اور بس غور و فکر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں جولانی ہے اور آدمی گفتگو پر بھی آمادہ ہے. یہ معاملہ شعراء کے ساتھ ہوتا ہے، جب شاعر اس انبساط کی کیفیت میں ہو تو پھر آمد ہوتی ہے، اور اگر کہیں گرہ لگ گئی ہو تو کوشش کر کے بھی آدمی کہنا چاہے تو وہ بہت ہی محسوس ہوگا کہ آورد ہے، بڑی کوشش کر کر آ کے کہیں سے تک بندی کی گئی ہے. یہ تمام کیفیات جو ہے یہ دنیا میں عام، اور عام میں اس عام اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جتنے زیادہ ذہین اور حساس کوئی شخص ہوگا اتنی ہی یہ کیفیتیں جو ہیں اس کا الٹ پلٹ جو ہے اور یہ مختلف ایک لہروں کی کیفیت جو ہے اس میں زیادہ بھی آئے گی اور شدید تر بھی ہوگی. اسی کے لیے میں نے وہ غالب کا آپ کو مصرہ سنایا کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک رکاوٹ آتی ہے وقتی طور پر یہ بھی در حقیقت مفید ہوتی ہے. اس میں کسی مفکر کے لیے یا کسی ایکٹیوسٹ کے لیے، کوئی کام کر رہا ہے وہ، اس میں اپنی توانائیاں اس نے کھپائی ہوئی ہیں، اسے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ری ایسس کرے اپنے پورے معاملے کو، میں کہاں سے چلا تھا، کوئی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کہیں میں کوئی غلط موڑ تو نہیں موڑایا، میں نے کہیں کسی چیز کا کے بارے میں غلط اندازے تو قائم نہیں کیے. تو جب یہ تباہ رکتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک منفعت کا پہلو ہے، اور اس میں انسان کے لیے دوبارہ اثر نو اپنے معاملات پر غور کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس سے پھر آگے جب انسان نکلتا ہے تو ایک بہتر صورت سامنے آتی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو غالب نے کہی ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی ایک مرتبہ کا اس کا اس طرح کا رک جانا جو ہے وہ آئندہ کے لیے ایک بہتری کا پیش خیمہ بنتا ہے. اب اس مضمون کو جو لیا یہاں پر سورۃ الضحا میں اللہ تعالی نے، اور یہاں معاملہ جو ہے پھر اس پہلی سطح پر پہنچ جائیے، یہ معاملہ بہت نازک ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نفسیاتی یا قلبی یا روحانی کیفیات کا معاملہ ہے. وہاں پر آغاز کیا گیا والضحا واللیل اذا سجا، اب یہ تقابل کر کے دکھا دیا گیا کہ جیسے دن کا ایک وقت وہ ہے کہ دھوپ چڑھی ہے اور اب گرمی بھی ہے، تمازت بھی ہے، اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس واللیل اذا سجا، اور رات جبکہ بالکل ساکن ہو جاتی ہے. اس میں خاص طور پر جو لفظ لایا گیا ہے سجا، بحر ساجن کہتے ہیں اس سمندر کو جو پرسکون ہو، جس میں لہریں نہ اٹھ رہی ہوں، تموج نہ ہو، وہ بحر ساجن ہے. تو یہاں پر سجا کا لفظ آیا کہ ایک سکون، ایک تو یہ کہ رات کے ساتھ تاریکی، دن کے ساتھ روشنی، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن دن کا بھی ایک وقت وہ ہوتا ہے جس میں حرکت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، بھاگ دوڑ، ہر شخص اپنے کام کے لیے اب ہمتن متوجہ ہو گیا ہے، نکل آیا ہے، وہ ایکٹیویٹی جو ہے شروع ہو گئی ہے. اور رات کا ایک وقت وہ ہے، ویسے تو رات شروع ہو جاتی ہے نظری اعتبار سے، سورج غروب ہوا تو رات شروع ہو گئی، لیکن رات اصل میں شروع اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ حرکت جو ہے سکون میں بدل جائے. اب ان دونوں کیفیات کو بالمقابل لا کے فرمایا کہ اشارہ کر دیا گویا کہ جیسے اس دنیا کے اس ظاہری نظام کے چلانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ رات کا سکون بھی لازمی ہے، یہ بھی مفید ہے، اگر دن ہی دن رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا، اسی طرح رات ہی رات رہے تب بھی یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا، بلکہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر مفید ہے، اہم ہے، دونوں مل کر اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں. تو اسی طریقے سے طبیعت کی وہ کیفیت کہ طبیعت جو ہے اس میں آمادگی ہے کام کرنے کے لیے، انشراح ہے، انبساط ہے، جولانی پر ہے طبیعت، یہ بھی مطلوب ہے، اور وقفے وقفے سے اس طرح کی کیفیت کا آنا بھی کہ ذرا ایک نگاہ بازگشت انسان ڈال سکے، دیکھ سکے پیچھے کی طرف، اثر نو اسسمنٹ کر سکے، یہ بھی کیفیت جو ہے یہ در حقیقت اس میدان میں ارتقاء کے لیے جیسے وہ انبساط ضروری ہے ویسے ہی یہ قبض بھی ضروری ہے. تو واللیل اذا سجا، اس قبض کی کیفیت میں بددلی سی پیدا ہوتی ہے. اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو مصرع سنایا کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جہاں محبت ہوتی ہے اور جتنی شدید ہوتی ہے وہاں اتنی ہی جلدی بدگمانی پیدا ہوتی ہے. کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں یہ معاملہ جو ہے اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ میری طرف سے ان کی قلبی کیفیات بدل گئی ہوں. یہ بدگمانی جو ہے زیادہ وہاں ہوگی کہ جہاں زیادہ محبت ہے، جہاں زیادہ جذباتی لگاؤ ہے، لہذا وہ کیفیت اس میں ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی، یہ بھی جیسے کہ وہ انبساط اور انشراح کی کیفیت جو ہے وہ ضروری ہے، ایسے ہی یہ کچھ قبض جو ہے عارضی طور پر یہ بھی مفید ہے. دیکھیے اگلی سورت شروع ہی اس لفظ سے ہوتی ہے، الم نشرح لک صدرک، وہ انشراح اور انبساط والا معاملہ، اور یہاں جو معاملہ ہے وہ ایک قبض کسی کیفیت کا معاملہ ہے. لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے رب نے آپ کو کہیں رخصت کر دیا، معاذ اللہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ہی کو یہ خیال آیا ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضور کو ایسا کوئی خیال نہ آیا ہو، لیکن یہ جو مخالفین کے طعنے تھے در حقیقت اللہ ان کو جواب دے رہا ہو، اگرچہ بظاہر خطاب ان سے نہیں کیا ہے بلکہ خطاب جو ہے حضور سے ہے. نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے، نہ وہ آپ سے بیزار ہوا، معاذ اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. اب یہاں آخرہ اور اولا، ایک تو یہ کہ دنیا اور آخرت، یہ تو ایک عام اس کی عام سطح پر اس کے مفہوم ہوگا، یقیناً آپ کے لیے آخرت پہلی سے یعنی اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے. لیکن محققین کی رائے ہے اور صحیح ہے، اسی پر میرا بھی اعتماد ہے، کہ یہاں وہ معروف معنی میں دنیا اور آخرت مراد نہیں ہے، بلکہ یہی قبض اور بست کے بعد وہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، کہ یہ ہر آنے والا مرحلہ آپ کے لیے پچھلے مرحلے سے اور بہتر ہوگا، آپ کی روحانی ترقی ہوتی چلی جائے گی، آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. اس دنیا میں بھی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور آپ کے مراتب جو ہے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ تو پھر آخرت میں بھی جاری رہنا ہے. اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ آسا یب آسا کربوں کا مقام محمودا، وہ مقام محمود پر آپ فائز کیے جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا والا سوف یوتی کربوں کا فطرگا. اب اس میں بھی دیکھیے الفاظ خود بول رہے کہ پیچھے کچھ بدلی کسی کیفیت ہے، کچھ تھوڑی سی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اس نو کی کیفیت ہے کہ جس پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بدل نہ ہو. والا سوف یوتی کربوں کا فطرگا، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا. یہاں میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ واضح نہیں کیا کیا دے گا، اس میں ابہام اور اجمال میں بڑی بلاغت ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ یہ کہ اگر عام قاری جو ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے تو وہ ناقابل تصور ہے وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کا وعدہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہاں حضور کو بھی اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میں نے توجہ دلائی ختم ہوئی تھی، چونکہ امام راضی رحمہ اللہ کے الفاظ میں وہ صورت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ مقام صدیقیت سے بحث کرتا ہے، اور آخری آیات تو وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. اس کے بارے میں تو اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. وہاں بات ختم ہوئی تھی ولا سوف يرضى، یہ ہے واحد غائب کا صیغہ، اور یہاں فرمایا ولا سوف يعطيك ربك فترضى، یہاں جو ہے مخاطب کا صیغہ ہے کہ اے نبی آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بس یہ فرق ہے مقام نبوت اور مقام صدیقیت میں، ویسے ہر اعتبار سے عکس کامل ہے، بالکل متصل ہے، لیکن یہ کہ خطاب براہ راست نبی سے ہوتا ہے، وہی نبی پر نازل ہوتی ہے، صدیق پر نہیں آتی ہے. صدیق تو اس کی تصدیق کرتا ہے، اس سے خطاب جو بھی ہے وہ بالواسطہ ہے. اس لیے فرمایا والا سوف یرضى، وہ راضی ہو جائے گا، اللہ اسے راضی کر دے گا. اور یہاں خطاب ہے براہ راست والا سوف یعطیک ربک فترضى. اب اس کے بعد اسی انداز میں نوٹ کیجئے تین آیات آ رہی ہیں. یہ تین آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو وہ دور ہے، آغاز وحی سے قبل کا دور، میں آغاز نبوت نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ نبوت تو پیدائشی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر نبی تھے، لیکن آغاز وحی جب ہوتا ہے تو ظہور نبوت ہوتا ہے. وہ نبوت کے جو ابھی پوٹینشلی تھی، بالقوا تھی، اب وہ ظاہر ہوئی. تو آغاز وحی یا ظہور نبوت سے قبل کے 40 سال جو ہیں، اول تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس ان 40 سالوں کے بارے میں مستند معلومات بہت کم ہیں، اس لیے کہ کسے اندازہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم بچہ خاندان بنی ہاشم کا یہ کیا بننے والا ہے. ظاہر بات ہے کہ اور نہ اس وقت ایسے وسائل و ذرائع تھے کہ کوئی ریکارڈ اس قسم کے جو ہے وہ مرتب رہتے ہو اور ہر طرح کی بات جو ہے وہ کہیں تحریر میں آتی ہو. لہذا پہلے 40 سالوں کے بارے میں ہمارے پاس واقعہ یہ ہے کہ مادود چند واقعات ہیں مستند، کہانیوں کی باتیں اور ہیں جو میلاد کی کتابوں میں کہانیاں اور قصے درج کر دیے گئے ہیں، بے سروپا جن کی کوئی سند نہیں ہے ان کو چھوڑ دیجئے، تو جن کو کہ محدثین نے جن کو کہ سمجھا ہو کہ یہ واقعتاً سند کی معیار پر پورے اترنے والے واقعات ہیں، وہ صرف چند ہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ اس کے بعد آغاز وحی کے بعد سے لے کر ہجرت تک کا جو وقفہ ہے یہ طویل تر ہے بنسبت بعد ہجرت سے آپ کے انتقال تک، وہ کوئی 11 برس بنتے ہیں تو یہ 12.5 بلکہ 12.5-13 برس بنتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو ہمارا مکی دور ہے اس کے بارے میں بھی واقعات ہمارے پاس مستند ریکارڈڈ کم ہیں بنسبت ان مدنی دور کے واقعات کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مدینے میں تشریف آوری کے بعد تو اب ایک نیا دور شروع ہو گیا تھا، ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی، پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور غزوات کے سلسلے میں اس وقت بھی ایک ذوق بن چکا تھا کہ اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، جنگوں کی اہمیت ہوتی تھی، اس کے بارے میں روایات چلتی تھی، ان کے بارے میں جو ہے تمام حقائق اور واقعات اور فیکٹس اور فگرز جو ہے محفوظ رکھے جاتے تھے. لہذا وہ دور جو ہے وہ سب سے زیادہ لائم لائٹ میں ہے جہاں تک سیرت نبوی کا تعلق ہے، ہجرت کے بعد سے لے کر انتقال تک. ہجرت اور آپ کے آغاز وحی اس کے دوران بھی خاصی معلومات ہیں، لیکن اب آپ سوچئے کہ یہ دونوں مل کر بھی 23 برس بنتے ہیں اور وہ 40 برس ہیں آغاز وحی سے قبل کے، لیکن ان کے بارے میں ہمارے پاس معلومات، مستند معلومات بہت کم ہیں. اس میں تین آیات یہ جو ہیں سورۃ الضحا کی، یہ اس اعتبار سے بہت قیمتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے تین ادوار کے لیے گویا کہ عنوانات کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس پہلو سے حضور کی سیرت کا وہ دور جو ہے ابتدائی 40 برس اس کے بارے میں ایک بہت صحیح تصویر آتی ہے. اور ظاہر بات ہے قرآن مجید میں ان چیزوں کا اس طریقے سے آ جانا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس حیات دنیاوی کا پہلا دور وہ ہے جس کے لیے عنوان قائم کیا گیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا تمہیں یتیم اور پھر ٹھکانہ دیا، ہر طرح کا ساز و سامان فراہم کیا، ہر دور میں ضروریات پورے کیے. یہ کیفیت پہلی ہے. آپ کو معلوم ہے حضور کی پیدائش ہوئی ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد، پوسٹیومس چائلڈ ہے، پھر صرف 6 برس ملے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر پر رہا ہے، اور 6 برس کی عمر تھی کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اس کے بعد مزید 2 برس اور ہیں کہ دادا عبد المطلب کی سرپرستی یہ آپ کو حاصل رہی. اس کے بعد اگرچہ ایک کڑی کو ہماری تاریخ سے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر گم کر دیا ہے، عبد المطلب کے بعد عام طور پر لوگ صرف ابو طالب سے واقف ہیں، حالانکہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کے چچا زبیر تھے کہ جنہوں نے آپ کی سرپرستی کی ہے اور آپ کو آپ کے لیے ان کے لیے آپ وہ ذریعہ بنے ہیں، اس دنیا کے اندر سہارا بنے ہیں جو بھی پالنے پوسنے کا، اور ان کا نام بالکل نکال دیا گیا تاریخ سے. حالانکہ وہ جو جنگ ہوئی تھی جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں شرکت کی ہے، اس میں زبیر کے پاس تھا علم خاندان بنی ہاشم کا. زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا نمبر آیا ہے، لیکن یہ کہ بعض ہمارے ہاں جو فرقے وارانہ تصورات ہیں اس میں ایک شخصیت کو بہت زیادہ نمایاں اور ابھارنے کے لیے ایک شخصیت کو جو ہے گویا کہ بالکل گرا دینا، یہاں تک کہ منظر سے غائب کر دینا کچھ لوگوں نے مناسب سمجھا ہے. اس پر بڑی قیمتی بحث کی ہے مولانا بدادر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے النبی الخاتم میں. اس قسم کے جو حضور کی سیرت کے جو مختلف واقعات ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر کچھ پردے ڈالے ہیں اور کچھ اس کے اندر تحریفیں کی ہیں، ان کو بڑی مختصر سی کتاب ہے النبی الخاتم، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ پردے اٹھائے. بہرحال یہ ہے پہلا دور حضور کا، اور اس دور کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چراتا تھا چند قراریت کے عوض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے. یہ شبانی جو ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے یہ بھیڑیں بکریاں چرانے کا کام نہ کیا ہو. تو پوچھا کسی نے کہ کیا آپ نے بھی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کیا ہے، بلکہ اضافہ فرمایا کہ میں چند ٹکوں کے عوض یہ خدمت سر انجام دیتا تھا. گویا کہ کسب میں، محنت میں، محنت مزدوری کرنے میں قطن کوئی عار والی بات نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے کہ جو لوگ بھی محنت مشقت کر کے اپنے لیے معاش فراہم کرتے ہوں، حاصل کرتے ہوں حلال ذرائع سے، ان کے لیے اس میں کوئی ہار والی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی محنت ہے، کوئی بھی مشقت ہے، انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے تو قطعاً کوئی پہلو اس کے لیے آر کا نہیں ہے. بہرحال یہ پہلا دور ہے، اور اس میں بلکہ ابو طالب کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت مشقت کر کے ابو طالب کے خاندان کو سپورٹ کیا ہے، اس لیے کہ وہ مفلس تھے، ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اللہ نے بدلا ہے، وہ دوسرا دور ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا، تو پھر حضرت علی جو حضور کے پاس تھے اسی لیے تھے کہ ابو طالب کا بوجھ جو ہے کچھ کم کیا جائے. حضرت جعفر کہیں اور تھے اور حضرت علی یہاں تھے، ابو طالب سپورٹ نہیں کر سکتے تھے اپنے کنبے کو، ان کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی. لہذا جب تک حضور ابو طالب کے ہاں رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کا احسان لیا ہو معاشی اعتبار سے، ایک احسان ہے، اس کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہو سکتا کہ خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے حضور کا ساتھ دیا ہے، خاندانی پروٹیکشن حضور کو حاصل رہی ہے، حمایت حاصل رہی ہے ابو طالب کے انتقال تک. یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان جو ہے ہر مسلمان کے کندھے پر اس کا بوجھ ہے، اسے محسوس کرنا چاہیے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی احسان ہے تو ہر امتی پر وہ احسان جو ہے بدرجہ اتم موجود ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہا کرتا ہوں کہ وہ شخص کہ جس نے مطعم بن عدی، جس نے حضور کو پناہ دی جبکہ آپ طائف سے واپس آئے، اور طائف گئے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کے رؤسا میں سے کوئی ایمان لے آئے تو مجھے ایک سپورٹ مل جائے اور میں پھر اپنی دعوت کا مرکز منتقل کر دوں یہاں طائف میں. لیکن وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ 10 برس میں حضور پر شخصاً وہ سختیاں نہیں آئی ہیں مکے میں جو وہاں آ گئی ہیں ایک دن میں. جس طریقے سے کہ دنیاوی سطح پر وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، توہین اور تذلیل ہوئی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو ستایا گیا ہے اور ایذا پہنچائی گئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے، تالیاں بجی ہیں اور ہنسی اور استہزاء ہوا ہے. بہرحال واپس آئے تو اب مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ دار الندوہ میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے. لہذا آپ نے پیغام بھیجا ایک مشرک کو، کافر کو، مطعم بن عدی کو، کہ اگر تم مجھے اپنی پناہ میں لو تو میں پھر مکے میں داخل ہو جاؤں. اس شخص نے ایسے ہی سرسری طور پر بات سمجھ کر کہلوا دیا، ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. حضور نے پھر پیغام بھیجا کہ نہیں، خود آ کر لے کر جاؤ، اس لیے کہ جب فیصلہ ہو چکا ہے دار الندوہ میں تو میرے داخل ہوتے ہی کوئی شخص اگر حملہ کر بیٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس تو لائسنس موجود ہے کہ دار الندوہ کا فیصلہ ہے، میں نے اس کے مطابق جو ہے اقدام کیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمارا کوئی شخص جو ہے وہ پناہ دے چکا ہے. پھر وہ شخص آیا ہے 6 بیٹے جوان اپنے ساتھ لے کر، ہتھیار سجا کر باہر آ کر حضور کو لے کر گیا ہے، اور حضور نے پھر اسی احسان کا، احسان مندی کا اظہار فرمایا تھا یوم بدر کو، کہ جب وہ اسیروں کا معاملہ پیش ہوا ہے، اسیران بدر کا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اگر وہ سفارش کرتا تو میں ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے، بغیر کسی بھی رقم کے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کا احسان بھی ہماری گردن پر ہے. تو یہ احسان کافی ہے، اس میں خامخواہ اس بات کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کی پرورش جو ہے مالی اعتبار سے وہ ابو طالب نے کی ہے، اس وقت تک حضور اس قابل ہو چکے تھے کہ آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، مزدوری کی ہے، سختیاں جھیلی ہیں، لیکن یہ کہ ابو طالب کو سپورٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ معاشی اعتبار سے ان کی سپورٹ حاصل کی. بہرحال یہ حضور کی حیات دنیاوی کا پہلا دور ہے. دوسرا دور وہ جو تیسری آیت میں آیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے نبی پایا آپ کو تنگ دست. بعض حضرات نے خامخواہ جیسے لفظ امی میں بھی کچھ مین میخ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ ان لیٹرڈ یا دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ آدمی نہیں ہے بلکہ کچھ اور معنی ہے، یہ شایان شان نہیں ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض حضرات اس قسم کے جذبات سے مختلف تعویلیں کرتے ہیں. یہاں پر بھی تعویل کی گئی ہے کہ حضور کے لیے لفظ تنگ دست جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے لیے قابل قبول یا قابل برداشت ہو سکتا ہے. تو یہ بھی حقائق سے خامخواہ کی روگردانی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضور فرماتے کہ میں چند ٹکوں کے عوض بھیڑے بکریاں چلاتا تھا، اس میں قتل کوئی آر والی بات نہیں. اسی طریقے سے آپ کا ظاہر بات ہے کہ یتیم تھے آپ، باپ کچھ چھوڑ کر نہیں گیا تھا جائیداد، اور اس کے بعد جو صورت رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد جب آپ کی نوجوانی کا دور آیا ہے، اس دور میں ظاہر بات ہے کہ آپ نے شدید مشقت کی ہے، پھر کاروبار کیا ہے، مزاربت پر کاروبار کیا ہے. اب یا تو وہ حضرت خدیجہ کی ملازمت تھی یا یہ کہ کوئی مزاربت کا معاملہ ان کے ساتھ تھا، لیکن یہ کہ یہ محنت اور مشقت جو آپ کر رہے تھے، ظاہر بات ہے دنیاوی اعتبار سے فراغت آپ کو حاصل نہیں تھی، فراوانی جسے آپ کہتے ہیں وہ حاصل نہیں تھی. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کسی دعوت کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی انقلابی جد و جہد کے لیے فراغت درکار ہوتی ہے. ایک شخص اگر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے 8-10-12 گھنٹے روزانہ محنت کر رہا ہو تو وہ اور کیا کام کرے گا. آخر یہ دنیا جو ہے، ٹھیک ہے کہ اصل فیصلہ کن چیز تو مشیت ازدی ہے یہاں پر، لیکن دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے اس قانون مادی پر، مادی قانون ہے، اس کے کچھ حقائق ہیں، بڑے تلخ حقائق ہیں. آخر یہ پیٹ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، بال بچوں کی پرورش کے تقاضے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں، بڑے عزائم ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی کام کرے، کریں کیسے؟ اس لیے کہ وہ دو وقت کی روٹی جو ہے اور جو کم سے کم بنیادی ضروریات ہیں دنیا کے لیے، ان کے حصول میں ان کی ساری توانائیاں نچڑ جاتی ہیں. جیسے کہ وہ بدلی جس کے لیے کہا جاتا ہے نچڑ گئی، بارش اس میں سے نکل گئی، توانائیاں جو ہے نکل جاتی ہیں انسان کی. رات کو تھکا ہارا آیا، اب آپ کیسے اس سے توقع کریں کہ وہ کسی اور اعلیٰ تر مقصد بلکہ کسی اعلیٰ تر خیال کے لیے بھی کوئی وقت نکالے گا اور اس کے لیے کچھ سوچ وچار ہی کا وقت اس کے پاس موجود ہوگا. کجا یہ کہ بھاگ دوڑ اور دعوت اور تنظیم اور لوگوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے قوت بنانا. اس کے لیے یقیناً ضرورت ہے کہ کوئی ایسی صورت حال ہو کہ جس میں یہ بوجھ ہٹا لیا گیا ہو. یہ ہے اللہ نے دوسرا احسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جو ہے یہاں پر جس کا تذکرہ فرمایا. پہلا یہ کہ آپ یتیم تھے لیکن اللہ نے آپ کے لیے ٹھکانے بنائے، سہاروں کا انتظام کیا، سرپرستی اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو ملی. پھر یہ کہ آپ وَوَجَدَكَ کا عَائِلًا فَأَغْنَى، پھر یہ کہ آپ تنگ دست تھے، کوئی آپ کے پاس دولت کے انبار نہیں تھے، آپ بالکل فارغ البال ہو کر اس کام میں نہیں لگ سکتے تھے جس میں کہ اب آپ لگے ہوئے ہیں اور جس طرح فراغت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے اللہ نے کیا تدبیر فرمائی وہ آپ کے علم میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی متمول خاتون ہے، بڑی مالدار خاتون ہے، اور ان سے نکاح کے خواہش مند ہیں بڑے بڑے رؤسا، سرداران قریش، لیکن وہ کسی کو اپنے تیار نہیں ہے کسی کے ساتھ عقد نکاح کرنے کے لیے. اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے پھر اپنی پوری دولت جو ہے حضور کے ڈسپوزل پر، حضور کے قدموں میں ڈال دی. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا، امام راضی لائے ہیں اسے اپنی تفسیر میں، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ انہوں نے حوالہ کیا دیا ہے اس کی سند کا، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ آدمی جو ہے بسا اوقات تو میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی انہونی سی بات ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں عام معیار پر تو انہونی سی نظر آئیں گی. کہ حضور، اب یہ آغاز وہی سے قبل کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے جبکہ آپ نے نکاح کیا ہے، اب یہ 15 برس درمیان میں ہے. یہ زندگی آپ کی بڑی پرسکون زندگی ہے. گھریلو ہر طرح کا اطمینان آپ کو حاصل ہے، ایک جان چھڑکنے والی نہایت وفادار محبت کرنے والی بیوی موجود ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، ہرا بھرا گھر جسے کہتے ہیں، کاروبار جو ہے وہ ترقی پر ہے، آج کل جسے آپ کہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو رہا ہے، دیانت امانت شرافت صداقت یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دور جو آپ کا گزرا ہے یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اسی دور کا ایک واقعہ امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے باہر سے تشریف لائے اور بہت ہی ایسے رنجیدہ سے ہو کر اور خاموش ایک چارپائی پر لیٹ گئے، حضرت خدیجہ نے اب دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، پوچھا تو فرمایا کہ میں ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، ایک وادی میں میں نے دیکھا ایک قبیلہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ انتہائی پھٹے حالوں میں ہیں، اس وقت نہایت ہی خستہ حال ہے، ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اور نہایت سوکھے ہوئے جسم فاقوں سے، اب میرے پاس کچھ مال نہیں ہے کہ جس سے میں ان کی مدد کر سکوں، ظاہر بات ہے کہ دولت جو تھی وہ حضرت خدیجہ کی تھی، حضور کی ذاتی تو نہیں تھی، اور اس پر حضور اس طریقے سے اپنا اختیار جو ہے وہ تو آپ کی شرافت اور مروت سے بعید تھا کہ آپ اسے اس طریقے سے اس کو استعمال کریں، تو حضور نے صرف اپنی اس پریشانی کا اور اپنے اس افسوس کا اور رنج کا اظہار کیا، تو امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ اچھا آپ ذرا جائیے فلاں 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 چودھریوں کے نام لیے قریش کے سرداروں کے، انہیں بلا لائیے، حضور ان کو بلا کر لائے، اتنی دیر میں اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ حضور جب آ کر بیٹھے تو اس میں چھپ گئے، اور پھر انہوں نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ ساری دولت آپ لوگ گواہ رہے میں نے محمد کو دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چاہے خرچ کرے، اب یہ بھی واقعہ ہے، اگرچہ بہت سے اعتبارات سے محیر العقول معلوم ہوتا ہے کچھ، لیکن یہ کہ امام راضی کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ اس واقعے کو اپنی تفسیر میں لائے، لیکن یہ کہ اس واقعے کو اگر بھی علیحدہ چھوڑ بھی دے تو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پھر آپ کو فراغت حاصل ہوئی ہے، پھر آپ کو سکون حاصل ہوا ہے، وہ مشقت والا دور آپ کا گزر گیا ہے، وہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ غنا اصل میں تو ہے دل کا غنا، وہ غنا تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہا، اور جس درجے کا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے وہ غنا عطا فرمایا تھا وہ ہمارے تصور سے ماورا ہے، لیکن یہ دنیا کے حقائق بھی اپنی جگہ ہیں، انہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے جس سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے پھر خصوصی حالات پیدا کرتا ہے، جیسے کہ سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار عجیب بات آتی ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے، ان مراحل سے گزارا ہے، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہاں جو آ گئے ہو کوہ طور پر آگ کی تلاش میں، یہ یوں ہی نہیں آ گئے ہو، یہ ہماری طرف سے ایک معین اور مقرر بات تھی کہ تمہیں آنا ہی تھا، اور ہم نے تمہیں ان میدانوں سے گزارا ہے، ان مراحل سے گزارا ہے، یہ سب ہماری وہ مشیت کے تحت ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور تم پر تو میں نے اپنی محبت کا ایک پرتاؤ ڈال دیا تھا، ایک ایسا عکس کہ جو دیکھتا تھا موہنی صورت وہ گرویدہ ہو گیا، ورنہ تو وہ قتل کر دیے گئے ہوتے اسی وقت جب کے محل میں پہنچے ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت دل کو لبھانے والا بچہ دل میں اتر گیا، اس وقت جو زوجہ تھی اور وہ غالباً حضرت آسیہ ہی ہوں گی جن کی تعریف بھی قرآن مجید میں سورہ تحریم میں آئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کی سفارش پر فرعون نے بھی تلوار کھینچی ہوئی روک لی، ورنہ اسے پتا تھا کہ یہ یقیناً یہ جو خواب مجھے بتایا گیا تھا شاید اسی کی کوئی تعبیر کی شکل اس صورت میں پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ دل میں جب اتر گئی وہ شکل اور صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، القیت علیک محبت منی ولتسمع علی عینی، یہ سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ جن سے بھی کوئی کام اسے لینا منظور ہوتا ہے انہیں گزارتا ہے اور اس کے لیے خاص حالات پیدا فرماتا ہے، تو حضور کے لیے اس مالی اعتبار سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پایا آپ کو کہ تندست ہے تو آپ کو غنی کر دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور یہ دس برس جو حضرت خدیجہ کے انتقال تک اس کے بعد جو ہے ساتھ رہا ہے، اس میں کوئی آپ کی اب محنت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں، آپ کا تو ایک ایک وقت گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے دعوت اور تبلیغ میں گزر رہا ہے، تو اب وہ معاشی جدوجہد تھی نہیں، کہاں سے کھا رہے تھے، کہاں سے ضروریات پیدا ہو رہی تھی، ظاہر بات ہے پوری ہو رہی تھی، ظاہر بات ہے یہ وہی اثاثہ اور سرمایہ حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تیسری بات یہ درمیان میں آئی ہے یہاں اور اس کا سبب کیا ہے واللہ عالم۔ اگرچہ قرآن مجید میں تقدیر و تاخیر جو ہے، تقدیم و تاخیر، وہ بسا اوقات ایک قرآن کا اپنا ردم ہے، اس ردم کے لحاظ سے بھی، ایک صوتی آہنگ کے اعتبار سے بھی اس میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے۔ زمانی اعتبار سے تو الم یجد کا یتیمن فآوا اس کے بعد آنا چاہیے، ووجدہ کا عائلن فاغنا اور پھر تیسرے نمبر پر آنا چاہیے، ووجدہ کا ضالن فہدا۔ زمانی ترتیب یوں بنے گی، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ تقدیم و تاخیر ہے اور اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن تیسرا اہم حصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یہ جو دور ہے یہ وہ حصہ ہے جبکہ آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی۔ اس وقت اب آپ پر ایک دم غور و فکر کا جو ہے غلبہ ہوا ہے، سوچ بچار، التفکر والاعتبار، آپ کے اندر جو بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ نبوت جو اندر تھی بالقوہ، اب اس کے ظہور کا وقت آ رہا ہے۔ تو گویا کہ جیسے وہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے، اس میں سے دو پتے برآمد ہوتے ہیں، وہ ایک مرحلہ ہے، وہ آم کا درخت گٹھلی میں موجود ہے، لیکن یہ کہ اسے آم کا درخت کی شکل اختیار کرنے میں وقت لگے گا، مختلف مراحل سے گزرے گی۔ تو اس وقت جب وہ جوش پر طبیعت آئی ہے اور اب آپ کی طبیعت کے اندر وہ غلبہ پیدا ہوا، غور و فکر کا مادہ، اس اپنے ماحول کے اوپر آپ نے غور کیا، جیسے میں نے کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ علق کی جو پہلی وحی ہے 5 آیات پر مشتمل، اس کے فوراً بعد جو 3 آیات ہیں وہ بھی اسی غور و فکر اور سوچ بچار کا ایک مظہر لیے ہوئے ہیں، کہ اس میں فرمایا گیا کہ ماحول کو دیکھ کر ایک شخص مایوس ہوتا ہے، بدل ہو جاتا ہے، اخلاقی پستی کی کس انتہا کو قوم پہنچ چکی ہے، معاشرہ کس درجے تک پہنچ چکا ہے، اب ان کی اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ ایک حساس شخص کے لیے جس کا مشاہدہ صحیح ہے، شرک کی انتہا ہو گئی اور اخلاقی پستی کی انتہا ہو گئی، کیسے یہ انسان یہاں سے ابھرے گا اب دوبارہ، کیسے اس معاشرے کے اندر دوبارہ حیات نو پیدا ہوگی اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ تو 3 آیات میں اس کا جواب دیا گیا، کلا ان الانسان لیطغى، انسان زیادتی پر، ناانصافی پر، تعدی پر، دست درازی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ ارآہ استغنا، کہ دیکھتا ہے اپنے کہیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، میں نے جھوٹ بولا لیکن میری زبان میں کوئی چھالا بھی نہیں پڑا، میں حرام خوری کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سب رچ رہا ہے، پچ رہا ہے، ہر طرح کی آمدنی حرام اور حلال کی جو ہے اس سے میں پھل پھول رہا ہوں دنیا میں، کوئی پکڑ نہیں آئی، حالانکہ یہ کہ آگ کا انگارہ زبان پر رکھوں گا تو آگ جل جائے گی۔ تو مادی اعتبار سے یہ دنیا جو ہے مادی قانون کے اعتبار سے مکمل ہے، مورل لا کے اعتبار سے، اخلاقی قانون کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ یہ سبب ہے کہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعا، اب علاج صرف ایک بات میں ہے اور یہ یقین کے رب کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے۔ یہ اگر ہو جائے گا تو اب ہاتھ جو ہے بڑا ہوا ہاتھ بھی رک جائے گا۔ ویسے تو انسان جو ہے جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ہاتھ ڈالنا چاہیے، بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ خیال ہو کے جانا ہے اللہ کے پاس حاضری ہے، یہ عقیدہ آخرت، ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد، یہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے، میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے جس کی میں توجیہ نہ کر سکوں، جس کی جواب دہی نہ کر پاؤں، میرے ہاتھ سے کوئی غلط عمل نہ ہو جائے، میرے پاؤں جو ہے مجھے لے کر کسی غلط راستے پر نہ چلے کہ جس کی جواب دہی نہ کر سکوں۔ لہذا یہ ہے اصل میں وہ سوچ بچار کا دور، اور در حقیقت سورۃ الانشراح کے بعد جو سورۃ آ رہی ہے، سورۃ التین، جب ہم پڑھیں گے تو خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایک حساس شخص کے اوپر انسانوں کے اور ان کے اخلاقی جو بھی ان کے کردار کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھ کر کس طرح کی بدلی طاری ہو جاتی ہے، کہ پستی ہی پستی ہے، جس کو دیکھو جو دم برداشت و مادہ برآمد، جسے دیکھو اوپر سے بڑا اچھا ملما ہے، باتیں بڑی عمدہ ہے، قریب جا کر دیکھیے تو وہ جو شورش نے کبھی کہا تھا کہ بہت قریب سے دیکھا رہنماؤں کو، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے، کہوں تو گردش لیل و نہار رک جائے، وہ راز جس سے کہ کچھ زخم کھائے ہیں میں نے۔ تو قریب جاتا ہے آدمی تو دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے اور دینداری کے بھی بہت سے بڑے بڑے مظاہر ہیں، لیکن قریب جا کر انسان کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگتا ہے، آدمی اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. الا ماشاءاللہ اہل حق سے دنیا خالی نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ کہ حکم الاکثر حکم الکل, جہاں اکثریت کا یہ حال ہو گیا تو وہاں تو صورت یہ ہوگی. تو ایک مایوسی اور بددلی پیدا ہوتی ہے, اسی پس منظر میں سورت التین سامنے آئے گی کہ اس میں اس ری ایشورنس انسان کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ نہ سمجھو کہ انسان میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں, پستی ہی پستی ہے, یہ پستیوں ہی کا مکین ہے, بڑی بڑی بلندی بھی اس انسان کے اندر ہے. اور تاریخ انسانی کے اندر پھر اشارے کیے گئے تاکہ انسان کو اپنے اوپر کچھ اعتماد پیدا ہو کہ میں گندگی کی پوٹ ہی نہیں ہوں بلکہ میرے اندر خیر کا پہلو بھی موجود ہے, اور خیر کے نشانات بھی تاریخ انسانی کے اندر بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. تو یہ ہے وہ غور و فکر کا دور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. ایمان اجمالاً موجود تھا قلب محمدی کے اندر, لیکن اسے ایک شکل اور حیت درکار تھی, تفصیل درکار تھی ان تمام چیزوں کے لیے. میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم وہ انسان کو بہت قریب لے آتی ہے حقائق کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے, لیکن یہ کہ دروازے میں داخلہ ممکن نہیں, گزر جائے عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اس سے اب آگے کی ایک جو خواہش ہے جس کو اقبال نے یوں تعبیر کیا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر, یہ وہ کیفیت ہے. یہ یوں سمجھئے کہ اگرچہ بہرحال ہم قیاس نہیں کر سکتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو, لیکن سمجھانے کے لیے کوئی بات تو کہنی پڑے گی نا. یوں سمجھئے کہ ایک کروڑویں درجے میں علامہ اقبال جو اپنی زندگی کے ایک دور پہ کہہ رہے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر, اس طرح کی کوئی کیفیت بہت اعلی بہت ارفا بہت بلند کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کو تعبیر کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال یہاں پر تلاش حقیقت میں سرگرداں انسان, وہ چاہتا ہے کہ حقائق پورے کے پورے منکشف ہو جائیں, مجھے معلوم ہو مبدا اور معاد. اور یہ مبدا و معاد ایک کتاب کا نام ہے جو شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت, مبدا و معاد. یہی اصل میں علم کا جو یوں سمجھئے کہ ایک گوشہ اہم یہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ مبدا ہے اور یہ معاد ہے, لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے, آئے بھی اسی کے پاس سے. ہم اس زمین کی ہی پیداوار نہیں ہے, یہ ہمارا جو حیوانی وجود ہے وہ یقیناً خاکی ہے, لیکن میں خاکی نہیں ہوں, میں تو در حقیقت عبارت ہوں اس روح ربانی سے جو اس میں پھونکی گئی, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, وہ میں وہ انا وہ خودی وہ سیلف وہ در حقیقت اس خاک کی شے نہیں ہے, وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب وہ جو حضور کی طبیعت کے اندر وہ شدید تقاضا پیدا ہوا کہ یہ حقائق کل کے کل واضح ہو, یہ تفاصیل مجھ پر پوری کی پوری طرح واضح ہو جائیں منکشف ہو جائیں, اس کیفیت کو تعبیر کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اب اس کے بعد فرمایا دیکھا پایا تمہیں کہ تم تلاش حقیقت میں سرگردہ ہو تو ہدایت دی, گویا کہ دروازے کھول دیے گئے پردے اٹھا دیے گئے. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر. اب وہ حضرت جبرائیل کی آمد ہوئی, یہ کئی کئی دن کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام, میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اگرچہ اسے پھر آپ میں عرض کروں گا کہ وہ عام صوفیانی اصطلاح ہے, اس پر نہ اس کو اس وقت محمول کیجئے, بلکہ یہ کہ اس کے لفظی مفہوم کو مراقبہ ہو رہا ہے کئی کئی دنوں کا غور و فکر ہے مسلسل, آپ کی طبیعت میں گوشہ نشینی یہ جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا ہے, بلکہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ بھی گویا کہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک قبض کا دور ہے, اب ملنے جلنے کے لیے طبیعت مائل نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آیا ہے کہ لما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا, جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر شریف ہو گئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی, اب یہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, اب یہ کیفیت جو ہے, حالانکہ ہرا بھرا گھر ہے بچے ہیں ایک انتہائی محبت کرنے والی جانسات وفادار بیوی موجود ہے, ہر طرح کی آسائش ہے کاروبار ہے حیثیت اب بن چکی ہے معاشرے کے اندر, لیکن نہیں اب طبیعت اچاٹ ہے, کسی اور شے کی طرف مائل ہے، اب طبیعت میں کوئی اور رجحان پیدا ہو چکا ہے، وہ دنیا کی محفلوں سے اب ذرا کٹ کر غار حرا کی اس بلندی پر تنہائی میں کئی کئی دن کئی کئی راتیں وہیں پر قیام ہو رہا ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ کر دیتی تھی، وہیں پر آپ مقیم رہتے تھے. اب ہمیں کچھ معلوم نہیں وہ غار حرا کی خلوتوں میں ہوا کیا. ایک سوال ہے محدثین کے سامنے کہ یہ تحنس فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ اگر تو کہیں اہل کتاب میں سے کسی کے ہاں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شریعت موسوی کے مطابق یا جو بھی اس وقت متبعین حضرت مسیح تھے ان کی روایات کے مطابق آپ تو عبادت کرتے ہو، لیکن آپ تو ان میں سے نہیں تھے، آپ تو امیین میں سے ہیں، آپ تو بنی اسماعیل میں سے، اہل عرب میں سے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی شہ رہی نہیں تھی، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی چھوڑی ہوئی چند چیزیں تو تھیں، چند رسومات تھیں، لیکن یہ کہ کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی ان کا دین جو ہے اس طریقے سے مدون صورت میں جیسے کہ تورات اور انجیل تھے موجود نہیں تھا. تو کیا کرتے تھے؟ اور ماحول میں تو بت پرستی ہی بت پرستی تھی، معاذ اللہ، اس کے سوا کچھ تھا نہیں. تو اسی لیے اکثر شارحین حدیث نے یہ یتحنس فی کا جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حراء میں معاملہ. اس غور و فکر کے عالم میں اب وہ وقت آیا کہ پردے اٹھے، حضرت جبرائیل آئے اور وحی کا آغاز ہوا. یہاں سے تو گویا کہ اب دور جو ہے دوسرا شروع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یعنی اب آغاز وحی سے ظہور نبوت جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، ظہور نبوت جو ہے اس کا دور شروع ہو گیا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت النبی کے یہ 40 برس ابتدائی، اس کے لیے 3 ادوار اور اس کے لیے بہترین 3 عنوانات یہ 3 آیات ہیں. الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا. اب یہ الم سے، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا؟ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا؟ اس کے ساتھ جوڑیے اس تعلق کو کہ در حقیقت وہی جو ایک کیفیت تھی جسے کچھ مایوسی سے مشابہ سمجھیے، کچھ بد دلی، کچھ قبض کی کیفیت، در حقیقت اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں پر، اپنے رب کے احسانات پر غور کرو. تمہارا رب تمہیں کہاں کہاں سے لے کر کہاں کہاں اس نے تمہیں پہنچایا ہے، کن کن مراحل پر دستگیری کی ہے، تمہارے رب کی رحمت ہر مرحلے پر تمہارے شامل حال رہی ہے، تمہارے لیے تمام ضروریتیں اس نے فراہم کی ہیں، پھر تمہیں نبوت پر سرفراز کیا ہے، اس کا وہ تعلق جو تم سے ہے، اس کی وہ محبت جو اسے تم سے ہے، اس کی جو عنایت تمہاری شامل حال ہے، ان سب پر اگر نگاہ رکھو گے تو کوئی مایوسی اور بدلی کی بات نہیں ہے. تو عارضی سا وقفہ ہے، آیا ہے، یہ وقفہ بھی مفید ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اس کے اندر بھی بہت سے فوائد ہیں کہ جن کا آپ کو ادراک ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آپ ان احسانات کو یاد کرو گے تو یقیناً اللہ تعالی کے ساتھ وہ اگر کچھ تھوڑی سی عشقست و ہزار بدگمانی کے درجے میں اگر کوئی سوئے زن پیدا ہوا ہے معاذ اللہ تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آج میں انہی 3 آیات پر گفتگو اپنی ختم کر رہا ہوں، ورنہ دوسرے حصے کے لیے پھر ہمارے پاس بالکل کوئی وقت نہیں رہے گا. اب انشاءاللہ تعالی واپسی پر اس سورہ مبارکہ پر بحثیت مجموعی بھی پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور یہ کہ آخری 3 آیات پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. جو دوسرا حصہ میری گفتگو کا ہے اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث نبوی پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، دین و نصیحہ، دین تو نام ہے خلوص اور اخلاص کا. یہ نصحہ عربی زبان میں آتا ہے، اردو میں اصل میں یہ لفظ نصیحت ایک خاص مفہوم میں ہے، کسی کو کوئی بات اس کی خیر خواہی میں، بھلائی میں کوئی بات کہنا. تو یقیناً یہ چیز بھی جو عربی میں اس کا اصل مفہوم ہے، تو یقیناً وہ جو اس کا اصل لغوی مفہوم ہے اس میں یہ نصیحت کا جو اردو زبان والا مفہوم ہے وہ شامل ہے. لیکن عربی میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. نصحہ کوئی شے خالص ہو گئی، اس میں سے ملاوٹ نکل گئی، کوئی امپیورٹیز تھی وہ دور ہو گئی. تو اسی طریقے سے پھر اس لفظ کے اندر بہت سے مفاہیم شامل ہو جاتے ہیں جن میں خلوص و اخلاص، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین تعبیر ہوگی، کہ کسی کے ساتھ ایک ایسا تعلق کہ جس میں خلوص ہو اخلاص ہو. تو حضور نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین و نصیحہ، دین تو نام ہے خلوص اور اخلاص کا، تو اب سوال کیا گیا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے لیے خلوص، کس سے اخلاص؟ اب آپ نے جو ترتیب میں، ایک تو یہ کہ پانچ چیزوں کے لیے خلوص و اخلاص، یہ پانچ کا ہنسا بھی کچھ عجیب ہے، بہت سی احادیث میں یہ ہنسا آتا ہے دوہرا دوہرا کر، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرف میں اس وقت جانا نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ جیسے ارکان اسلام پانچ ہیں، جیسے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ایسے ہی نوٹ کیجئے یہاں پر پانچ خلوص درکار ہیں. اگرچہ جب ہم پہلے تین کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے تو وہاں مفہوم ہوگا وفاداری، اور بقیہ دو کے لیے وہاں ہوگا خیر خواہی. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے خیر خواہ ہم کیا ہوں گے، معاذ اللہ. اللہ کے ساتھ اس خلوص کا تقاضا کیا ہے؟ وفاداری. اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور ائمت المسلمین وعامتہم، مسلمانوں میں سے جو لوگ آگے چلنے والے ہیں، رہنما ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، یا وہ مختلف مناصب پر ہیں، ذمہ داریوں پر ہیں، وہ دینی بھی ہو سکتے ہیں منصب، وہ بھی امام ہے مسلمانوں کے، وہ سیاسی منصب ہو سکتے ہیں، حکومت کی سطح پر امام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ لفظ جو ہے عام ہے، اس کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ اس سے مراد مسجد کا بھی ایک امام ہوتا ہے، نماز کا بھی ایک امام ہے، حکومت کے بھی امام ہے، اور جو بھی ہمارے معاشرتی مختلف مناصب ہیں ان پر جو بھی فائز ہیں، یہ سب اس لفظ جو ہے سب کو کور کرے گا. اور اس کے بعد عوام الناس. تو جواب میں حضور نے فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ خلوص اور اخلاص کس کے لیے، فرمایا للہ ہے، اللہ کے لیے، وفاداری کلیتن اللہ کے لیے، ثانیاً ولے کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے، ولے رسول ہی، ثالثاً اللہ کے رسول کے لیے وفاداری. اب اس کے بعد دو الفاظ ہیں ولے ائمت المسلمین وعامتہم، یہاں ہم لفظی ترجمہ کریں گے خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ خیر خواہی. ایک تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اعتبار سے بھی نمایاں ہے آپ کے معاشرے میں، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو آپ میں حسد کا مادہ پیدا ہو جائے، آپ ان کی ٹانگیں گھسیٹنے کی فکر کریں. ایمان کا تقاضا اس کے بالکل برعکس ہے. اگر اللہ نے انہیں کوئی مقام دیا ہے، کوئی حیثیت دی ہے، وہ کوئی مؤثر ہے دین اور ملک و ملت کے کسی مستقبل کے اعتبار سے، تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے. ان کو اگر ان کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہو تو بھی خیر خواہی کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی ذاتی انتقام کسی سے لینا ہے معاذ اللہ، یا کسی کو کی توہین و تذلیل ہی مقصود ہو جائے. یہ چیزیں تو در حقیقت ایمان کے ساتھ لگا کھاتی نہیں. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، یہ تو ایمان کے ساتھ کوئی مناسبت رکھنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، عیب چینی کرنے والے اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے والے، در حقیقت یہ ایمان کے کردار کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی جو ہے وہ اس کی مناسبت نہیں. لہذا ائمت المسلمین جو بھی ہیں، جو بھی کسی وجہ سے، کسی اعتبار سے، کسی ایسی حیثیت پر فائز ہے کہ مسلمانوں کے معاملات پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی، تنقید بھی کرنی ہو تو خیر خواہی سے، مشورہ دینا ہو تو خیر خواہی سے، یہ نہیں کہ الٹی پٹی پڑھاؤ تاکہ اوندے منہ گرے اور یہ منصب خالی ہو تو وہ ہم جو ہے اس منصب کی طرف جھپٹ سکے. ایک ہے جدید سیاست جو ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ چہرہ روشن نندنو چنگیز سے تاریک تر، یہ جو ہے سیاست، اس کے تو اصول یہ ہے کہ لا محالہ ٹانگ گھسیٹنی ہے، لا محالہ جو ہے مخالف کی جو ہے کردار کشی کرنی ہی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اڑنگا لگانا ہی ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ انداز ہے اس حدیث شریف کا کہ ائمت المسلمین کے لیے بھی آپ کے اندر خلوص و اخلاص گفتگو. یقیناً ان کی غلط بات کو غلط کہیں، اور کلمۃ حق عند سلطان جائر جو ہے، اسے تو کہا گیا کہ افضل الجہاد ہے. کوئی بہت ہی جائر اور ظالم اگر کوئی حکمران ہے، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے. لہذا اور پھر عامت ہی مسلمانوں کے عوام کی بہبود، بھلائی، خیر، خیر الناس من ينفع الناس، حضور نے فرمایا لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کے لیے ان کی خدمت خلق جو ہے اس کے لیے کوشاں ہوں. اس حدیث کے مطابق میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم کچھ کہتے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو وہ در حقیقت اسی پر عمل ہے. ہمارے کوئی سائڈز نہیں ہیں. ایک بات پوری شدت کے ساتھ منکشف ہوئی تھی کہ اس ملک میں مارشل لا یا آمرانہ طرز حکومت اور دستور اور جمہوریت کی پٹری پر اس ملک کی گاڑی کا نہ پڑنا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خوفناک ہے، اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے نہایت مضرت رساں ہے. میری شدت کا جو ہے اندازہ میں پھر حوالے دے رہا ہوں. سن 82 کے خط میں نے لکھا تھا، حالانکہ میں تو شورا میں گیا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا. 15 مہینے جو ہے الہدا کا پروگرام ٹیلی ویژن پر جاری رہا، یہ سب کچھ تھا. لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ آنکھیں بند کر لوں، ملک کو قوم کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر نہ کروں کہ کون سی چیز کس درجے میں اس کے لیے مضرت بخش ہے اور خطرناک ہے اور نہایت جو ہے وہ مستقبل کے اعتبار سے اس کے بہت سے منفی نتائج نکل سکتے ہیں. تو میں نے آخر کار جو بات کہی تھی متعدد ملاقاتوں میں کہہ کر، شورا میں کہنے کے بعد، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے لیے کان سننے والا موجود نہیں ہے، وہ آخری بات تھی جو میں نے خط کے ذریعے سے کہہ کے تو ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا تھا کہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ جو آپ مذہب کے نام پر یہاں ملک کی سیاسی اور جمہوری گاڑی کو روکے کھڑے ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ 1947 میں وقت کی سب سے بڑی مسلمان مملکت جو قائم ہوئی تھی اسے پہلے دو لخت کیا 1971 میں ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کے پھر مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا کہ جو نمازی اور پرہیزگار تھا. پھر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ حالات تین سال قبل سندھ میں جو شدت کے ساتھ جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے ایک دم، تو میں نے جو کتاب لکھی تھی اس میں بھی میری شدت احساس کا عالم یہی تھا کہ میں نے اس کے پہلے صفحے پر یہ عبارت لکھی ہے کہ ایک ہی سن تھا، سن 93 ہجری اور 712 عیسوی، جس میں اسلام، عالم اسلام میں توسیع ہوئی تھی، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف. مشرق میں سندھ کے راستے اسلام داخل ہوا، محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کے ذریعے یہ سندھ کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں، اور یورپ میں اسلام داخل ہوا طارق ابن زیاد کی کوششوں کے ذریعے اسپین میں. لیکن یہ کہ اسپین میں جو حشر ہو چکا ہے کہ 500 برس ہو گئے کہ اب وہاں اسلام اور مسلمان دونوں کا نام و نشان نہیں رہا. 500 برس ہو، جہاں 800 برس حکومت کی مسلمانوں، جہاں بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے تخت وہاں جمے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یورپ کو سب کچھ وہاں سے پہنچا ہے، قدیم فلسفہ، قدیم سائنس، مزید اضافوں کے ساتھ مسلمانوں نے جو یونان سے اور ہندوستان سے جو علم لیا تھا اس علم کو آگے بڑھا کر قرطبہ اور غرناطا کی یونیورسٹیوں کے ذریعے یورپ کو منتقل کیا ہے. یورپ میں رینائسنس کی تحریک چلی تو انہی کے زیر اثر، یورپ میں ریفرمیشن کی تحریک چلی تو انہی کے زیر اثر. لیکن اس کے بعد جو حشر مسلمانوں کا ہوا وہاں پر، وہ آج ہمارے سامنے، کہ جو کبھی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور قوم شعیب کے ساتھ جو ہوتا تھا کہ کالم یغنو فیہا، اب لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن نظر آ رہے ہیں، وہ رہنے والے نہیں رہے، محل ہیں، محلوں کے مکین کا نام و نشان نہ رہا. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی حال اب ہندوستان کے بارے میں ہونے والا ہو. سندھ کے حالات کے بارے میں میرا تاثر اتنا شدید تھا، یہ شدت ہے جس کی وجہ سے کہ میں یہاں جمہوریت اور الیکشن اس کے لیے زوردار جتنا میرے امکان میں تھا، جو بھی ایمفیسس ایٹ مائی کمانڈ جسے آپ کہتے ہیں، ود آل دی ایمفیسس آن مائی کمانڈ، میں نے اس کے لیے بار بار کہا. لیکن اس سے آگے کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہماری خواہش اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ معاملہ جمہوری دستوری پٹڑی پر یہ گاڑی چلے. اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ ہندوستان کے ساتھ بھی تقابل کیا تھا کہ ہم سے کم 50 گنا زیادہ ان کے مسائل ہیں. ہمارے پاس تو ایک اسلام، ایک قرآن، ایک رسول، یہ چیزیں ہمیں جوڑنے والی ہیں بہت گہری. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہیں غیر مؤثر بنا کے رکھ دیا ہے. ان کے پاس تو کوئی بھی شے نہیں، لیکن دستور کے مطابق گاڑی کو لے کر چلنا، اختلافات ہیں تو ہو ٹھیک ہے، کہیں بے چینی ہو اس کا ظہور ہو، لیکن اس کے لیے چینلز معین ہے کہ اس کو اس طریقے سے طے کیا جائے، اس سے ان کی گاڑی چل رہی ہے. تو صرف یہ ہے معاملہ. باقی رہ گیا یہ کہ اس وقت جو صورت سامنے آئی ہے اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شدید صدمے کی یہ کیفیت ہے کہ جو صورت سامنے آئی ہے اگرچہ میرے لیے نئی نہیں ہے، میں بارہا یہ تجزیہ کر چکا ہوں، میں نے آپ کو سن 71 کی اپنی تقریر کا حوالہ دیا تھا کہ اسلام ہمارے معاشرے کے اندر ایک نام کا اسلام، نسلی اسلام، ایک جذباتی اسلام وہ تو ہے، لیکن حقیقی عملی اسلام ہمارے عمل کے اعتبار سے اور حقیقی یقین قلبی والا ایمان ہمارے دلوں کے اعتبار سے ان دونوں کو دیکھیں گے تو ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر کہاں نظر آئے گا؟ آپ کے معاشرے کے اندر سے وہ اقدار جس تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، ایک صرف چھوٹا سا حلقہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کو آپ لوور مڈل کلاس کہیں گے، کچھ تھوڑا سا اپر مڈل کلاس، یعنی اگر کہیں گے تو مڈل کلاس کے اندر کچھ طبقہ ہے کہ جو دین کی طرف پہلے سے کے مقابلے میں زیادہ مائل ہے، اس کی بھی معاشرتی اقدار وہ نہیں ہے جو اسلام کی ہے، مغربی تہذیب ان کے گھروں کے اندر پوری طریقے سے ان کے ہاں بھی وہ جاری و ساری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نماز کی طرف، کوئی دین کی طرف، کچھ زبانی کلامی بات چیت کی حد تک دین کے ساتھ درد، یہ ایک طبقے میں آیا ہے، لیکن عوام جن کی عظیم ترین اکثریت ہے آپ کے ہاں، ان کے ہاں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مادہ پرستانہ فکر اور مادی اخلاق، مادی اقدار، یہ بڑی گراس روٹ لیول تک اتنی تیزی کے ساتھ گئی ہیں، اس لیے کہ جو ٹرانزسٹر ریولوشن آیا تھا، اس لیے کہ ریڈیو تو پہلے کہیں پلگ ہوگا، بجلی ہوگی تو ہی آپ سنیں گے نا، ٹرانزسٹر تو ایک کمہار جو ہے چلا جا رہا ہے اور اس کے بھی ساتھ گدھے کے اوپر خود بھی سوار ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹرانزسٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے، ایک کسان ہے ہل چلا رہا ہے اور اسی ہل کے ساتھ ٹرانزسٹر جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور وہ ساتھ کے ساتھ پروگرام سن رہا ہے۔ تو ہمارے جو دانشور تھے، جو ترقی پسند ادیب تھے، ان کے جو خیالات تھے، انہوں نے جو مادی اقدار دی ہیں، ان وہ سب جو ہے ان کے ذرائع سے، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن اور اس کے بوسٹرز، اس کے ذریعے سے جہاں جہاں تک اب بات پہنچی ہے، اب گراس روٹ لیول تک الحاد اور مادہ پرستی جو ہے پہنچ چکی ہے۔ یہ صورتحال یقیناً تشویش کی ہے۔ اس میں اصل بات اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرثیہ تو بہت کہا ہے اور مختلف مواقع پر میری باتیں چونکہ مختلف آتی رہیں، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، تو اس سے بھی کچھ انتشار فکر میں سمجھتا ہوں کہ سامعین اور جو بھی میرے جاننے والے ہیں ان میں اگر پیدا ہوا ہو تو کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج تین چیزوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں، جیسے قرآن مجید میں سورۃ الصف کے درس میں میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت، اس کے دو حصے ہیں، قرآن مجید میں کہیں ایک حصہ بیان ہو جاتا کہیں دوسرا بیان ہو جاتا، اس سے مغالطے ہو جاتے ہیں، کہیں یہ آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ انسان کا تو کوئی قصور اس میں نہیں ہے، اگر کوئی ہدایت پہ آیا ہے تو کوئی کریڈٹ اس کا نہیں، کوئی ضلالت پر گیا ہے تو کوئی قصور اس کا نہیں، کہیں یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے، تو معلوم ہوا کہیں ایک پہلو ہے کہیں دوسرا پہلو ہے۔ ہاں سورہ صف میں جمع کر دیا گیا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انسان کا اپنا جو ہے ٹیر پیدا ہو جائے، اس میں وہ خود کجی کو پسند کر لے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی کج کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور ضلالت کے قانون کے دو حصے ہیں، جو طالب خیر ہے، طالب حق ہے، طالب ہدایت ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو طالب شر ہے یا باغی شر جس کو کہا گیا ایک حدیث میں، اے شر کے طالب، جو شر کا طالب ہے، جو خرابی چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے ایک سے ایک بڑی گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے، ایک ایک بات بیان کی جائے تو ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے دو کام ہے جن کو بار بار آپ حضرات کے سامنے رکھا، تیسرا کام وہ ہے کہ جس میں میری صرف زبانی کلامی گفتگو رہی ہے اور وہ بھی صرف مشوروں کی حد تک۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں کاموں کو سمجھ لیں۔ تین ہی الفاظ میں نے استعمال کیے تھے کہ جو شخص اسلام پسند ہو، یہ تو فرسٹ کوالیفیکیشن ہے، اس سے اوپر جو اسلام پر کاربند ہو، یہ ہے اصل شے، پسند ہونے کی کرنے کی شے نہیں ہے اسلام، اسلام تو اس پر عمل کرنا جو ہے وہ دو درکار ہے اور مطلوب ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جو پاکستان میں غلبہ اسلام کا آرزو مند ہو، خواہش مند ہو، وہ یہ بھی چاہتا ہو دل سے کہ یہاں پر اسلام کا غلبہ ہو، اب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تین میدان ہیں جن میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یقیناً انسان کی افتاد طبع،
اس کے حالات، اس کی اپنی پرائیورٹیز، اس کی اپنی صلاحیتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بروئے کار آئیں گی، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ تین میدان ہیں کہ جن میں کسی شخص کو سوچ سمجھ کر وہ اپنا انتخاب کر لینا چاہیے کہ مجھے کس میدان میں کام کرنا ہے، اور اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو لوازم ہیں اس کو انسان سمجھ لے۔ ہوتا یہ ہے، دو حادثے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، افراد کی سطح پر بھی، قوموں اور تحریکوں کی سطح پر بھی، کہ انسان مختلف قسم کے متضاد خواہشات کو لے کر چلتا رہتا ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نتیجہ یہ کہ وہ کسی ایک طرف بھی اس کی پیش قدمی فیصلہ کن انداز میں نہیں ہو سکتی۔ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، کیونکہ خود اپنے ذہن کو پڑھ نہیں سکا کہ میں اصلاً کیا کام کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ کہ اس کے لیے تقاضے کیا ہیں جو میں پورے کروں۔ بسا اوقات دو متضاد چیزوں کو سامنے رکھ کر یا تین چیزوں کو لے کر چلتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اوال عمر فی طلب المحالی، پھر وہ طلب محال میں اپنی عمر، اپنی صلاحیت، اپنی قوت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو تین کام، جس کو میں نے ایک مثلث سے مثال کے طور پر، اس کی ریپرزنٹیشن ڈائیگرامیٹک جو ہے وہ دی ہے، ایک بیس ہے بہت بڑا چوڑا، اسی سے مثلث کے دونوں جو ہے وہ جو کے سائڈز ہیں وہ اوپر بڑھیں گے، اور پھر ایک نقطے پر جا کر وہ مل جائیں گے۔ تو یوں سمجھئے کہ ایک یہ بیس ہے، اور ایک وہ جس کو حدیث میں کہا گیا ذروۃ السلام من، یہ چوٹی ہے اس کی، اور درمیان میں یہ دو جو اس کے سائڈز ہیں، اس کے مثال ہے اور اسی کے مصداق ہے تین کام۔ ایک کام ہے سیاسی میدان میں کرنے کا، میری گفتگووں میں یہ کام، چونکہ میں خود اس میدان میں نہیں ہوں، میرا اپنا چوائس یہ نہیں تھا، لہذا اس کے بارے میں گفتگو جو ہے اس شد و مت کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے جس شے سے انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، جس میں وہ خود لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تو گفتگو اسی کی کرے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسی طرف بلائے گا۔ لیکن یہ میں نے مختلف مواقع پر کہا ہے، اور اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں تفصیل لکھا ہے کہ یہ سیاست کو شجر ممنوع نہیں ہے، سیاست کو گھٹیا شے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ حدیث موجود ہے کہ کانت بنو اسرائیل تصوصہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو نبی کرتے تھے، نبیوں کے ہاتھ میں تھی، تو یہ کام گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس میدان میں، اور واقعہ یہ ہے ہمارے ہاں یہ 40-41 برس جو 42 برس ہونے والے ہیں، اس کا اگر جائزہ لے تو قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہمارے قوت اور وقت کا بہت بڑا ضیاع اس لیے ہوا ہے کہ سیاسی میدان میں استحکام نہیں۔ جو بھی کوئی حکومت بنی فوراً اس کی جان پر بن گئی کہ اب میرے لیے اپنے پاؤں ہی جمائے رکھنا مشکل ہے، کجا یہ کہ میں کوئی پلاننگ کروں، کوئی سوچ بچار کروں، کوئی نقشے بنے، کوئی کام آگے ہو، کوئی تعمیری۔ حکومت بنتے ہی سب لوگ جو ہے جمع ہو کر، یہ ہماری روایت بن گئی، جو بھی حکومت میں آ گیا باقی سب متحد ہو گئے اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حادثے ہوتے رہے، ہنگامے ہوتے رہے، توڑ پھوڑ ہوتی رہی، کوئی پالیسی ہماری کسی میدان کے اندر، کوئی مسلسل ایک ارتقائی عمل جو ہے وہ نہیں چل پایا، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان نہ ایوب خان کا ہوا، نہ بھٹو کا ہوا، نہ ضیاء الحق صاحب کا ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ قوم کا ہوا۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، ایک کمیشن بنتا ہے، وہ کمیشن ایک نظام بناتا ہے، اس نظام کے اوپر ابھی یوں سمجھیے کہ بلو پرنٹ ہی پر کام ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ شاخ ہی کٹ جاتی ہے کہ جس کے اوپر وہ سارا آشیانہ تھا۔ اب اثر نو، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، اب جو بھی آئے گا وہ ایک نئی عمارت بنائے گا، نئے کمیشن ہوں گے، نئی فکر ہوگی، نئی سوچ ہوگی، نئے خطوط بنیں گے، نئے نقشے بنیں گے، اور ابھی وہ کام کر نہیں پائے گا کہ پھر اس کے اندر جو ہے کوئی ہنگامہ آ جائے گا۔ یہ ہے بہت بڑا سبب۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک مستحکم سیاست، یہ ہماری پہلی ضرورت ہے، اور یہ میدان بھی اتنا اہم ہے کہ دین کے لیے کام کرنے کی اس میں بڑی گنجائش ہے۔ اس کے رخ کو جو ہے، سیاست کے رخ کو دین کی طرف لانا، یہ خود ایک بڑا ہرکولین ٹاسک ہے، بڑی محنت طلب، مشقت طلب جو ہے، جدوجہد ہے۔ لیکن اس کام کے جو تقاضے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا متعدد مواقع پر، ایک تو یہ کہ جماعتوں کی تعداد، سیاسی جماعتوں کی تعداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی بات یہی کہے گا، لیکن پھر اپنی پارٹی بھی بنا لے گا، پھر وہ اپنی ایک جماعت بنا لے گا سیاسی میدان کے اندر۔ یہ طرز عمل کسی طریقے سے اب ختم ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اس میدان میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو قومی سطح پر کام ہونا چاہیے، ریجنل سطح پر کام ہوگا تو وہ در حقیقت اس ملک کی جڑیں کھودنے والا ہوگا۔ جو بھی جماعت ہو وہ قومی سطح پر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کسی ایک صوبے میں اس کا زیادہ اثر ہو، کسی ایک علاقے میں قدرے کم ہو، لیکن یہ کہ اس جماعت کا جو بھی اس میدان کے اندر کام کر رہی ہو اس کا کردار قومی ہونا چاہیے، علاقائی نہیں، صوبائی نہیں. نمبر تین، فرقہ وارانہ معاملہ، یہ اس کے لیے مہلک ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس سیاست کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر معاملہ جو ہے کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اس سے بالا تر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر عرض کروں گا کہ وہاں زیادہ بحث بھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے مسلم لیگ میں بریلوی علماء بھی آئے، مولانا بدایونی کون تھے، دیوبندی علماء بھی آ گئے، مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے، پھر یہ کہ اہل حدیث آ گئے، مولانا داؤد الغوی کون تھے، لیکن یہ اپنے اپنے مسلک جو بھی تھے وہ اپنی جگہ رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، جس سیاسی میدان میں کام کرتے تھے وہاں کسی مسلک کا نام نہیں لیتے تھے. وہاں تو جو بھی مسلم لیگ کا پروگرام ہے جس کے لیے جمع ہوئے ہیں ساری گفتگو اس کے بارے میں ہوگی. الیکشن میں کھڑے ہیں تو اپنے مسلک کی بنیاد پر اپیل نہیں کریں گے ووٹ کی، بلکہ وہ تو اس پروگرام کے لیے، اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے، اس کے مینیفیسٹو یا اس کے پروگرام کے حوالے سے اپیل ہوگی. یہ اور اس کے علاوہ اس میدان میں ایک اور شرط لازم یہ ہے کہ اس کی تنظیم عوامی ہونی چاہیے، بند قسم کے دروازے اور بڑی کڑی شرائط، یہ جو ہے در حقیقت سیاسی میدان میں کام کرنے والی جماعتوں کے اعتبار نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جب تک میکسیمم پارٹیسپیشن عوام کی نہیں ہوگی، اس میں آپ اگر چھلیاں لگا دیتے ہیں تو جو سکہ رائج الوقت ہے سیاست کے میدان میں وہ تو ویسے نکل جائے گا، وہ آپ کے پاس آئیں گے نہیں، آپ ایک محدود سا گروپ بن جائیں گے. ایک انٹیگریٹڈ جو ہے گروپ تو ہوگا، لیکن یہ کہ سیاسی میدان میں اپنے بل بوتے پر کوئی مؤثر کام آپ نہیں کر سکیں گے. یہ شرائط ہے، یہ پوری کریں جس کا بھی ارادہ ہو. ظاہر بات ہے کہ اس میدان میں ابھی تک ہمارے ملک کے اندر جو بھی سیاست کا میدان ہے، جب تک کسی شخص کے پاس اپنی کوئی آمدنی کا مستقل ایسا ذریعہ نہ ہو کہ جس سے وہ فارغ البال ہو، سیاسی میدان میں اگر کوئی آیا ہے، ایک تو دور تھا تحریک کا، مسلم لیگ کا، لوگ آئے ہیں، عوامی کارکن آئے ہیں، انہوں نے اپنے تن من دھن لگایا ہے، لیکن پھر یہ محنت کر کے کام کرنا پڑے گا. اس وقت صورت یہ نہیں ہے، یہ تو زمینداروں اور جاگیرداروں اور کچھ سرمایہ داروں، یہ ان کا میدان ہے کہ جن کے پاس کھانے پینے کو خوب ہے، کئی کئی پشتوں کے لیے ہے یا مستقل جاگیریں موجود ہیں، وہ سارا وقت اپنا اس میں لگا دے. لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہو کہ سیاست کے میدان سے اسلام کا کام ہو سکتا ہے، قربانی دینی چاہیے، میدان میں آنا چاہیے، اپنی مشقت اور اپنی محنت کو اس میدان میں لگانا چاہیے. قطعاً یہ کام غلط نہیں بلکہ ضروری ہے، ملک کے اندر سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بارہا کہا ہے، کئی مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ایک پارٹی کے ہاتھ میں چلیے، مرکزی حکومت آئی ہے، صوبہ سندھ کی بھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں اب یہ اتحاد وغیرہ نہیں، بلکہ مسلم لیگ کو دوبارہ منظم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اتحاد ہمیشہ منفی ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے، کسی کا راستہ روکنے کے لیے، اور یہ مثبت بات آتی ہے تو پھر ان کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں. یہ پائیدار سیاست اگر کرنی ہے تو اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کا احیاء، مسلم لیگ کا استحکام یہ ہے. اس لیے کہ یہ شرطیں جو میں نے عرض کی ہیں اسی میں پوری ہوگی. باقی یہ ہے کہ کوئی اور جماعت، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی خالص دینی جماعت بھی میدان میں آئے، لیکن بشرطے کہ یہ شرطیں پوری کرے، تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ حرام نہیں ہے، لیکن ان تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے اس میدان میں آیا جائے. دوسرا کام ہے دعوت، تبلیغ، تعلیم، نظریاتی سطح پر لوگوں تک دین کو پہنچانا، ذہن اور فکر کو دین کے رنگ میں ڈھالنا، عمل کو، اخلاق کو، کردار میں وہ صبغت اللہ جو ہے وہ اس کا ایک رنگ پیدا کرنا، یہ ایک دوسرا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اس کام کے اندر ہمارے صلحاء، ہمارے اتقیاء، ہمارے صوفیاء، ہمارے علماء یہی کام کرتے رہے. اس لیے کہ ہمارا 1400 برس کا دور جو ہے تاریخ کا، اس میں سے یہ 200 برس نکال دیجئے جو کہ ویسٹرن امپیریلزم کا دور ہے، مغرب کا ہمارے اوپر غلبہ اور یہ جو استعمار کا دور تھا، تو پہلے تقریباً 1200 برس کیا شکل رہی ہے؟ سیاست پر دین نہیں تھا وہاں، سیاست تو دین سے ماورا ہو چکی تھی. وہاں تو یہی تھا کہ یہ قبیلہ ہے، طاقتور ہے، اس نے آ کے فلاں کو شکست دی اور حاکم ہو گیا. بابر آیا اپنی فوج لے کر اور اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور حکومت اس کی ہو گئی. علماء کا اس میں دخل نہیں، علماء کا دخل تو یہی تھا کہ جو بھی کوئی امام ہے، خطیب ہے، وہ پہلے اپنے خطبے میں اگر لودھی کا نام لے رہا تھا ابراہیم لودھی کا تو خر رفت اور گاؤں آمد یا گاؤں رفت اور خر آمد اس سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. پہلے وہ خطبہ لے کے نام لے رہا تھا لودھی کا, اب وہ نام لے دے گا بابر کا. اللہ اللہ خیر صلاح. وہ سیاست وہ جانے جن کے پاس جتھے ہیں, جن کے پاس قوت ہے, جن کے پاس طاقت ہے. سوری اٹھا اور اس نے جو ہے ہمایوں کو یہاں سے نکال باہر کیا. یہ معاملہ علیحدہ تھا, اس میں علماء ہمارے عوام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ پوری سیاست جو ہے بنو امیہ کو ختم کیا, بنو عباس آ گئے. بنو امیہ اس کے بعد ختم ہوئے, مختلف قبائل مختلف جگہوں پر جو ہے انہوں نے اپنی بالا دستی قائم کر لی. تو 1200 برس ہمارے ایسے بیتے ہیں مغربی استعمار کے آنے سے قبل کہ ہمارے جو حکومت کا معاملہ تھا, خاص طور پر یہ کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہو, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو اپنی طاقت, اپنا جتھا, اپنی قوت, جو جس کے پاس جمعیت ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ اصول چلتا رہا ہے. بہرحال اب اس دور میں بھی جہاں سیاست کے اندر بھی اسلام کا عمل دخل ہونا چاہیے, وہاں یہ ہے کہ وہ کام جو ہمارے ائمہ, ہمارے علماء, ہمارے صوفیہ کرتے رہے اس کے لیے بڑا میدان ہے. یہ لوگ اگر کام کریں گے تو دو نتیجے اس کے حاصل ہوں گے. اس کے لیے انجمنیں بنائیں, اس کے لیے ادارے بنائیں, اس کے لیے دارالعلوم کھولیں, اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائیں, اس کے لیے اشاعت کے مختلف جو بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جائے تاکہ دینی جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو, جتنا ہے پروان چڑھے, اور اسی طریقے سے دین کا فہم, دین کی سمجھ, دین کا علم پیدا ہو. یہ دو چیزیں انہی محنتوں کے ذریعے سے جس درجے میں بھی برقرار نہیں ہے رہی ہیں. انگریزی استعمار کے دور میں بھی ہمارے علماء یہ کام کرتے رہے. انہوں نے اپنی تقریر سے, تحریر سے, جمعہ اور جماعت کے ذریعے, جمعے کے خطبے ہیں, درس قرآن ہو رہا ہے, ترجمہ ہو رہا ہے, آخر اس دین کو برقرار رکھا کہ نہیں رکھا. اگر انہوں نے نہ رکھا ہوتا تو وہ جذبہ پاکستان کی تحریک کے لیے کہاں سے آ جاتا, اور اگر وہ یہاں پر ہمارے علماء نے اور ان حضرات کی محنتوں سے وہ جذبہ کسی درجے میں نہ ہوتا تو جن حضرات نے سیاست کے میدان میں مذہب کے اساس پر حصہ لیا ہے ان کے لیے کہاں سے بنیاد بنتی. تو یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے سیاست کو بھی متاثر کرنے کا. سیاست میں نہیں آئیں گے لیکن سیاست پر اثر انداز ہوں گے, اور انہی کے ذریعے سے پھر تیسرے کام کے لیے یوں سمجھیے کہ یہ نرسری بنے گی. دو کام بنیادی ہیں ان کے. نمبر ایک, دین کا جذبہ, ایمانی جذبہ, وہ ایک ڈٹرمینیشن ٹو لیو ایز مسلم, ٹو ڈائی ایز مسلم. یہ جذبہ کہ مسلمان رہنا ہے, مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے, یہ جذبہ ظاہر بات ہے انہی کاموں سے ہوگا. یہی درس و تدریس, یہی تعلیم و تلقین, یہی واعظ و نصیحت, یہی جمعہ و جماعت, یہی جو بھی ذرائع ابلاغ کے مختلف جو بھی ہمارے پاس اب ہے ان سب کو استعمال کر کے اس جذبے کو برقرار رکھنا بلکہ بڑھانا, دین کے فہم کو برقرار رکھنا بلکہ بڑھانا. آج تو بلکہ اس کو اثر نو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ صدیوں کے انحطاط کی وجہ سے دینی تصورات بھی ہمارے بہت محدود ہو گئے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا کام ہے, درمیانی کام ہے. آپ کو معلوم ہے بیس جو ہوتی ہے مثلث کی وہ تو ایک لائن ہے اور چوٹی جو ہے وہ بھی ایک نقطہ ہے. اصل تو مثلث کے یہ دونوں سائڈز ہیں, انہیں کیا ساقین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مجھے وہ اصطلاح ذہن میں نہیں آ رہی ہے جی, اضلاع جو ہے یہ ہے اصل. اس اضلاع کے مثل ہے یہ کام, دعوت, تبلیغ, تلقین, تعلیم, تدریس اور تصنیف, تحقیق, یہ تمام جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ در حقیقت درمیان کا کام ہے. یہ لوگ اگر سیاست میں الجھ جائیں گے وہ کام نہیں ہو پائے گا. یہ لوگ جو ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ مواد پیدا کریں گے کہ اگر معاشرے کے اندر کچھ خیر کا جو ان کی نسبت اور تناسب بڑھ رہا ہے, اگر وہاں جذبہ دینی بڑھ رہا ہے, اگر معاشرے میں فہم دین بڑھ رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ چکی جو چلے گی انتخابات کی آخر وہ اس سے غیر متاثر کیسے رہ جائے گی, بالواسطہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اگر کسی قوم کے اندر دین کا جذبہ بڑھ جائے گا تو اچھے اچھے لا دین لوگ بھی دین کا نعرہ لگانے پر مجبور ہوں گے. اگر ان کے اندر ایمبیشن ہے, اگر وہ چاہتے ہیں اقتدار پر قبضہ کرنا, تو اگر لوگوں کے اندر دین ہوگا تو وہ مجبوراً بھی خواہی نہ خواہی وہ دین کی طرف آنے پر مجبور ہوں گے. یہ ہے, اور پھر یہیں سے وہ جذبہ زیادہ گہرا ہوگا تو اس ٹاپ کے لیے, ذروت السلام کے لیے ہمیں گویا کہ یہ نرسری کے طور پر ہمیں مواد ملے گا. وہ ٹاپ کا کام کیا ہے؟ وہ ہے ایک ایسے گروپ کو تیار کرنا, ایسے فدائین جو نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ کے دین پر خود کاربند ہوں بالفعل، اور پھر ان کا مقصد ایک ہی رہ جائے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، غلبہ دین کی آرزو تمام آرزوؤں پر غالب ہو جائے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان میں، بہت سی باتیں پسند آتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن ہر شخص کسی ایک شے کو رکھتا ہے ٹاپ پر، یہ اس کا ہدف ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہوں کہ جن کا مقصد ہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ پھر انٹیگریٹڈ ہو، یہ انتہائی مربوط اور منظم ہو۔ اور ان کے کرنے کا کام کیا ہوگا، دینی اصطلاح میں کسی اور حوالے سے سمجھاؤں گا، عام اصطلاح میں یوں سمجھیے ریزسٹنس موومنٹ، جو کچھ اسلام کے خلاف ہے اسے ریزسٹ کرنا ہے، اسے گوارا نہیں کرنا ہے۔ یہ ریزسٹنس پیسو بھی ہوتی ہے اور یہ ریزسٹنس ایکٹیو بھی ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی طاقت نہیں ہے تو آپ صرف اس کو برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، لیکن اسے چیلنج نہیں کرتے، اس کو میدان میں آ کے للکارتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر قوت اتنی فراہم ہو جائے کہ اب آپ اس کو براہ راست جو ہے چیلنج دے سکیں، تو پھر وہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے، آ کر اس کے مقابلے میں اس کو للکار کر کے اب یہ کام ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے لیے ان کے دل میں آرزو ہو تو سب سے بڑی یہی ہو کہ اللہ اسی کے لیے میری گردن کٹے، اسی کے لیے میرا سینہ چھلنی ہو، اسی دین کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جو ہے میری زندگی کام آئے، یہ ان کی سب سے بڑی، اور یہ ہے وہ آرزو جس کو میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ یہ آرزو تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ هُيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ هُيَا، میری شدید آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہ آرزو جو ہے اتنی عظیم آرزو ہے، یہ آرزو جو ہے آج ہمارے سینے سے خالی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ در حقیقت کسی بھی شے کا جو تقاضا ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ پہلے کام کے تقاضے وہ تھے جو میں بیان کر چکا، اس کام کے تقاضے تو یہ ہیں ایک ایسا، ایک فدائین کا، ایک ایسے سرفروشوں کی جمعیت کہ جو انتہائی منظم ہو، کسی ایک قائد کے حکم پر وہ آگے بڑھے، چاہے جان جا رہی ہو اور چاہے سینے چھلنی ہو رہے ہو، پیچھے قدم نہ ہٹے پھر۔ اور یہ کہ اگر وہ تنظیمی سطح پر فیصلہ ہو کہ نہیں ابھی نہیں تو رک جائیں، یہ نہیں کہ جذبات کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ یہ کوالٹیز، یہ پری ریکوزٹس اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہی ایکٹیو ریزسٹنس جو ہے پھر ریولیوشن کی شکل اختیار کرے گی اگر کبھی وقت آیا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ٹاپ کا کام ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے ایسے لوگ درکار ہیں کہ جن کے اندر وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو، ایمان صرف زبانی نہ ہو بلکہ ایمان ان کے قول سے آگے بڑھ کر حال کی شکل اختیار کر جائے اور اسی کے لیے ان کا جینا اور مرنا ہو جائے۔ یہ ہے در حقیقت ہماری ٹاپ کی ضرورت، اس لیے کہ پہلے دونوں کاموں سے از خود انقلاب کبھی نہیں آتا، لازماً وہ مرحلہ آتا ہے جبکہ باطل جو ہے ہر طریقے سے لیس ہو کر مقابلے پر آئے گا راستہ روکنے کے لیے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا، میں نے بار عرض کیا ہے، اگر اس کا لازمی معاملہ نہ ہوتا تو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ آپ سے بڑا معلم کون ہوگا، آپ سے بڑا مربی کون ہوگا، آپ سے بڑا مبلغ کون ہوگا، آپ سے بڑا داعی کون ہوگا، معاذ اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر وقت آیا ہے، آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تلقین سے، آپ کے وعظ سے، آپ کی نصیحت سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی تزکیہ سے، تربیت سے، وہ گروہ تیار ہوا، جن لوگوں کے اندر خیر کا کچھ مادہ تھا وہ کھینچے چلے آئے، جن کی فطرتیں جو ہیں اپنی صحت پر برقرار تھیں وہ آ گئے اسی دعوت و تلقین کے نتیجے میں۔ یہی وہ بیسز ہے اور یہی وہ قوت ہے کہ جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹکرایا ہے اس ماحول کے ساتھ۔ یہ نظام ہے ایک، اس میں معاشی اور سیاسی بہت سے پاور بیسز بنے ہوئے ہیں، وہ پاور بیسز کبھی بھی جگہ نہیں چھوڑیں گے، آسانی کے ساتھ کبھی راستہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ وہ تو ایک مقابلہ جو ہے کرنا پڑے گا، اگر نظام بدلنا ہے، اسلام کو لانا ہے ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے اعتبار سے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ دینی اصطلاح میں اسی کو میں یوں کہا کرتا ہوں حضور کی حدیث کے حوالے سے، یہ وہ نہیں انل منکر کا پرابلم ہے، یہ اسی کا مسئلہ ہے. نہی عن المنکر ایک درجہ ہے اس کا بلند ترین, بالید طاقت سے ہاتھ سے, اس سے کم تر درجہ ہے باللسان, اس سے کم تر درجہ ہے بالقلب, جس کے بارے میں فرمایا جو اس درجے پر بھی نہیں اس کے پاس تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. فلیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یہ گویا کہ جن کے دلوں میں وہ حس برقرار ہے, جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں, جو دین کے خلاف چیزوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں, یہ ہمارا بنیادی سرمایہ ہے. ان میں سے چھانٹنا پڑے گا, ان میں سے لوگوں کو منظم کریں گے آپ, ان میں سے وہ لوگ جو اپنی زندگیاں لگانے کے لیے تیار ہوں انہیں آرگنائز کرنا ہے. لیکن جب تک طاقت اتنی نہ ہو جائے کہ آپ کھلم کھلا ایک تصادم مول لے سکیں, اس وقت تک آپ کو صرف نہی عن المنکر باللسان کرنا ہے. یہ کام غلط ہے, یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ باطل ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ حرام ہے, اس سے باز آ جاؤ. جس کی سب سے بڑی مثال میں نے دی ہے آپ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس تک مکے میں رہے ہیں, آپ نے اسی خانہ کعبہ کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے, کہتے رہے ان بتوں میں کچھ نہیں, یہ باطل ہے, یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. یہ ساری بات ہو رہی لیکن زبانی, کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی بت کو توڑا نہیں. یہ ہے حکمت انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جمعیت تیار کی, اپنی دعوت, اپنی تلقین, اپنے وعظ, اپنی نصیحت, اپنی تبلیغ, اپنی تربیت, اپنے تزکیے سے ایک جمعیت تیار کی, اور اس جمعیت کو پھر ٹکرایا ہے. قرآن مجید میں بھی آیا ہے, اللہ تعالی حق کو دے کر مارتا ہے باطل پر, فیدمغہ, پھر اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ تصادم ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, یہ تصادم کب نہیں رہا. لیکن یہ کہ جب کوئی ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے, وہ مصرہ مجھے اقبال کا بہت پسند آیا, انہی دنوں میرا ذہن منتقل ہوا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. یہ اللہ کے ہاتھ کی تلوار بن جاتی ہے وہ جماعت, وہ گروہ, وہ جمعیت, وہ امت, کہ جو پھر اس اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرتی ہے, جو اللہ کے دین کے روح سے جو منکرات ہیں ان کا استحصال کرتی ہے. لیکن وہ تلوار تیار کرنا, وہ جمعیت فراہم کرنا, یہ بڑا بہت ہمت کا کام ہے. ان ذالک من عزم الامور, بڑی ہمت کا کام ہے. اقبال نے اسی لیے 2 مصروں میں اس کو سمو دیا پورے پروسیس کو, کہ بادشاہ درویشی در ساز و دما دم زن, جو پختہ شوی خدرا پر سلطنت جم زن. پہلا مرحلہ ہے بادشاہ درویشی, در تبلیغ بھی ہے, نصیحت بھی ہے, وعظ بھی ہے, تلقین بھی ہے, درس و تدریس بھی ہے, حق کی طرف بلانا ہے, دعوت اللہ, دعوت الحق, دعوت الخیر, یہ سب ہے. پھر تربیت ہے, تزکیہ ہے. یہ بادشاہ درویشی در ساز و دم آدم زن, کیوں پختہ شوی, جب تیار ہو جاؤ, پختہ ہو جاؤ, قوت فراہم ہو جائے, خدرا بر سلطنت جم زن, اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یہ ہے نہی عن المنکر باللسان, نہی عن المنکر بالید. ان کے حوالے سے سمجھ لیں, پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس کے حوالے سے سمجھ لیں, یہ ہے گویا کہ ایک انقلابی قوت فراہم کرنا. میں صرف 2-3 باتیں اور عرض کروں گا. یہ 3 کام کرنے کے ہیں, اور اس میں ایک بات اس میں میں اضافہ کر دوں, ان میں زیادہ سے زیادہ 2-2 کاموں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. پہلے اور آخرے کو جوڑا کا جوڑ ملانے کی کوشش کی تو اس سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. سیاسی کام کے تقاضے کچھ اور اس انقلابی کام کے تقاضے کچھ اور. وہاں کسی اور طرح کی تنظیم درکار ہے, یہاں کسی اور طرح کی تنظیم درکار ہے. یہاں عقائد کی صحت لازم, وہاں اس کی بات بھی چھیڑیں گے تو گویا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا ماریں گے. یہاں جو عہدے ہیں معین ہوں گے, کادرز معین ہوں گے, محض ایثار اور قربانی پر, ڈیڈیکیشن پر اور سیکریفائس پر, وہاں دیکھنا پڑے گا کس کے پاس زمین ہے اور کس کے پاس پیسہ ہے, کون الیکشن لڑ سکتا ہے. فی الواقع وہ درویش چاہے کتنا ہی ہو کوئی, وہ ظاہر بات ہے الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کے پاس وہ وسائل و ذرائع نہیں ہے, وہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے. یہ 2 کام جس نے جمع کیے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو حضرت علی کا وہ مصرع بھی کہ اضال عمر فی طلب المحالی, اور جو علامہ اقبال کا مصرع ہے کیا وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہاں تینوں کام اپنی جگہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا درمیانی کام وہ سیاست پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, درمیانی کام پھر انقلاب کے لیے مواد فراہم کرے گا, اسی دعوت و تلقین کے ذریعے سے وہ لوگ ملیں گے, اسی درس و تدریس کے ذریعے سے وہ لوگ ملیں گے اگر اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے اور ان کی یکسوئی کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن ہو جائے تو وہی قوت بنیں گے پھر اس آخری کام کے لیے. اب ایک بات جو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے کام سے بالکل اپنے آپ کو فارغ کیا, یہ دو کام ہیں جن کے اندر, اور زیادہ میرا وقت تو لگا ہے درمیانی کام میں. سن 65 سے لے کر 75 تک 10 برس تک نہ کوئی تنظیم تھی, نہ کوئی جماعت, نہ کوئی انقلاب, کچھ بھی نہیں, صرف دعوت و تدریس, صرف قرآن مجید کا بیان, صرف قرآن مجید کے حلقے, اسی قرآن کے ذریعے سے اس دعوت کو زندہ کرنا اور وہ اس فکر کو تازہ کرنا, اس انقلابی فکر کو ذہنوں میں اتارنا جو قرآن مجید کا ہے, یہی کام کیا. اب بھی اکثر و بہتر وقت تو اسی میں لگ رہا ہے. البتہ اس کے ساتھ ایک ایسی جمعیت کی تیاری, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم نے تیار کر لی ہے یا یہ کہ وہ ہمارے پاس وہ گروہ تیار ہو گیا ہے, اس کی کوشش, اس کی جد و جہد, اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا. کتنی ہی اماؤنٹ ہو اس دعوت و تبلیغ کی, از خود انقلاب کبھی نہیں آئے گا کسی معاشرے کے اندر. یہ تیسرا مرحلہ, یہ کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا ایک وقت میں. لہذا اس کے لیے تیاری کرنی ہے, اس کے لیے ایک جمعیت فراہم کرنی ہے. اب یہ ہے کہ ہر شخص سوچے کہ اسے کس لیول پر کام کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے. یہ ہے در حقیقت میری, چونکہ گفتگووں میں کسی زمانے میں زیادہ اسلامی انقلاب ہی کی بات ہوتی ہے تو شاید سمجھا جاتا ہے کہ میں صرف اسی کا نام لیوا ہوں اور اسی کی طرف بلا رہا ہوں. حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, میری توانائیاں, میری قوتیں, میری صلاحیتیں, یہ انجمن خدام القرآن قائم ہوئی, قرآن اکیڈمی کی تعمیر ہوئی, اب قرآن کالج کی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرے اگر اسے شرف قبول اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ہماری مسائی کو تو کوئی قرآن یونیورسٹی کی طرف پیش قدمی ہوگی. میری صلاحیتوں کا, میرے اوقات کا, میری قوتوں کا بہتر حصہ تو اس میں لگا ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ محض اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے تیاری کا مرحلہ, اگلی تیاری بھی ایک ایسی مضبوط اور مربوط اور ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ اور ڈسپلن کو فراہم کرنا جو کسی وقت میدان میں آ کے للکار سکیں باطل کو, اور پھر وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ سکیں. یہ اگر نہیں ہوگا, اس وقت جیسے کہ میں آثار دیکھ رہا ہوں, پھر وہی مذہب کی یہ ہلکی ہلکی سی باتیں, سیاست کے اندر اس کا نعرہ لگانا, اس سے پھر کوئی جمعیت, پھر کوئی تحریک, پھر کسی کی ٹانگ گھسیٹ لینے کی کوشش. تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہے گی. اگر یہی کام ہوتا رہا تو تاریخ اپنے آپ کو دوہرائے گی. پھر 15-20 سال کے بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ کہ ہم تین مرتبہ آ چکے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین.